منگل 31 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ بلوچ رہنماؤں کا الزام کہ بلوچ لبریشن فرنٹ کے رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی اہلیہ کو اداروں نے کوئٹہ سے اغوا کیا، حکومت نے تردید کی، تجزیہ کار کا انتباہ تھا۔
بلوچستان میں جو شورش چل رہی ہے عین ممکن ہے کہ وہ اور بڑھے گی، پاکستان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہوگا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی بعض قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں نے الزام عائد کیا ہے کہ علیحدگی پسند بلوچ رہنما ڈاکٹر اللہ نظر کی اہلیہ اور بچوں کے علاوہ اسلم بلوچ کے خواتین رشتہ داروں کو سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے گرفتار کیا ہے۔ بلوچ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے کوئٹہ پریس کلب کے باہر گرفتاریوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ کوئٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد قاسم۔
کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہونے والے اس مظاہرے میں خواتین بھی شریک تھیں۔ مظاہرے کے شرکاء نے ڈاکٹر اللہ نظر کی اہلیہ، بچوں اور ایک دوسرے گوریلا کمانڈر اسلم بلوچ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے خواتین کی گرفتاری کی مذمت کی اور ان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب سرکاری حکام نے تین خواتین کو کالعدم عسکریت پسند تنظیموں سے تعلق کے شعبے میں حراست میں لینے کی تصدیق کی ہے۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ نے بتایا کہ ان خواتین کی شناخت کے بارے میں ابتدائی تحقیق کے بعد بتایا جائے گا۔
پاکستان کی پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس سال ہونے والی مردم شماری کے نتائج کی روشنی میں اگلے سال ہونے والے عام انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر کروانے پہ اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
نئی حلقہ بندیوں کے مطابق آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی 9 نشستیں کم کر دی گئی ہیں اور ان میں سے 5 نشستیں صوبے خیبر پختونخوا، 3 بلوچستان، جبکہ 1 نشست وفاقی دارالحکومت کو مل جائے گی۔ صوبہ سندھ کی پرانی نشستیں برقرار رہیں گی۔ اس وقت قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں صوبے پنجاب کی ہیں، جن کی تعداد 147 ہے، اور نئی حلقہ بندیوں کی وجہ سے یہ تعداد کم ہو کر 138 رہ جائے گی۔
اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے بیٹوں کے اثاثے منجمد کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ احتساب عدالت نے یہ احکامات قومی احتساب بیورو کی طرف سے دائر کی گئی درخواست پر دیے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد ملک۔
اس درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ حسن نواز اور حسین نواز، جنہیں متعلقہ عدالت نے اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، اطلاعات کے مطابق دونوں ملزمان عدالت میں پیش ہونے سے انکاری ہیں۔ اس درخواست میں ملزمان کے 6 مختلف کمپنیوں میں شیئرز کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی اینڈ سٹاک ایکسچینج کی فہرست بھی لگائی گئی ہے، جن میں حسن نواز اور حسین نواز کے شیئرز ہیں۔ تاہم ان شیئرز کی مالیت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادوں کے خلاف بھی قومی احتساب بیورو نے 3 ریفرنس دائر کر رکھے تھے۔ تاہم احتساب عدالت کے جج نے حسن نواز اور حسین نواز کے خلاف ریفرنس کو میاں نواز شریف، ان کی بیٹی اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے ریفرنس سے الگ کر دیا تھا۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل کے گرین زون میں خودکش حملے میں 5 افراد ہلاک جبکہ 23 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت کے ترجمان وحید مجرو نے بی بی سی کو بتایا کہ ہلاک ہونے والے افراد میں ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ دھماکہ افغانستان کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے ڈپلومیٹک انکلیو میں ہوا۔ نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کیٹالونیا کے برطرف صدر اور علیحدگی پسند رہنما کارلس پوجڈیمون کا کہنا ہے کہ ان کی برسلز آمد کا مقصد سیاسی پناہ لینا نہیں ہے بلکہ یورپی یونین کے سامنے اپنا نقطۂ نظر پیش کرنا ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران کارلس پوجڈیمون نے کہا کہ اگر وہ اسپین میں ٹھہر کے مزاحمت کرتے تو اسپین کی حکومت کی جانب سے پرتشدد رد عمل کا سامنا ہو سکتا تھا اور وہ کیٹالان کو اس خطرے سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر کی گرفتاری اور سابق مشیر کے اعتراف جرم کو وائٹ ہاؤس نے غیر اہم قرار دیا ہے۔ ماجرا سنیے شمائلہ خان کی زبانی۔
وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کے سابق مشیر کے روس سے تعلقات کے بارے میں اعتراف جرم کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ان دعووں کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ثبوت کے بغیر روس کے اوپر امریکی اور یورپی ممالک کے انتخابات میں مداخلت کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ایک مشیر نے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے روس سے وابستہ افراد سے ملاقات کے بارے میں وفاقی تفتیشی ادارے ایف بی آئی سے جھوٹ بولا تھا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق جارج پاپاڈوپولس نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی ملاقات صدر ٹرمپ کے لیے کام کرنے کے دوران ہی ہوئی تھی۔
چین کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ چینی پارلیمان قومی ترانے یا قومی پرچم کی سرعام توہین کرنے پر 3 سال تک کی سزا پر غور کر رہی ہے۔ احوال سنیے عبید ملک سے۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق چینی پارلیمان پیر سے شروع ہونے والے اپنے اجلاس میں قومی ترانے کی توہین بشمول ترانے کے الفاظ اور دھن میں دانستہ تبدیلی کو جرم قرار دیتے ہوئے اس کے لیے قانون بنانے پر غور کر رہی ہے۔ قومی ترانے سے متعلق نئے قوانین کا اطلاق ہانگ کانگ میں بھی ہوگا، جہاں اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع، پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی بعض قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں نے الزام عائد کیا ہے کہ علیحدگی پسند بلوچ رہنما ڈاکٹر اللہ نظر کی اہلیہ اور بچوں کے علاوہ اسلم بلوچ کی خواتین رشتہ داروں کو سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے گرفتار کیا ہے۔ ان گرفتاریوں کے خلاف کوئٹہ شہر میں بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام مظاہرہ بھی کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہونے والے اس مظاہرے میں خواتین بھی شریک تھیں۔ مظاہرے کی شرکا نے ڈاکٹر اللہ نظر کی اہلیہ، بچوں اور ایک دوسرے گوریلا کمانڈر اسلم بلوچ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے خواتین کی گرفتاری کی مذمت کی۔ مظاہرے کی شرکا نے اس موقع پر یہ نعرے لگائے،
ڈاکٹر اللہ نظر کی خاندان کی گمشدگی
نا منظور، نا منظور،
اسلم بلوچ کی خاندان کی گمشدگی
نا منظور، نا منظور،
بلوچ خواتین کی گمشدگی
نا منظور، نا منظور۔
وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ بھی اس مظاہرے میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اللہ نظر کی اہلیہ علاج کی غرض سے کوئٹہ آئی تھی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا۔
کوئٹہ پہنچتے ہی ڈاکٹر اللہ نظر کی وائف اور ان کے بچوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، وہ ان کو ایجنسی اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی سنا ہے کہ اسلم جو کمانڈر تھا، ان کے تین خاندان کو، ان کی بہنوں کو، ان کے وائف کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔
مظاہرہ ایک شرکا نے حقوق انسانی کی ملکی اور غیر ملکی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ ان گرفتار خواتین اور بچوں کے علاوہ دیگر لاپتہ بلوچوں کو بازیاب کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی رہنما کچکول علی ایڈوکیٹ نے اپنے ایک آڈیو بیان میں کہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قانون خواتین اور بچوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اللہ نظر کی اہلیہ کی حالت پہلے سے تشویشناک تھی۔
سیکورٹی فورسز نے آ کر ریڈ کی، بے دردی سے ان بچوں کو انہوں نے اٹھا لیا۔
کچکول علی ایڈوکیٹ نے کہا کہ اگر ان خواتین پر کوئی الزام ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔
اگر یہ خواتین کو بھی وہ کمپیٹنٹ ایک منٹ کے لیے سمجھتا ہے تو انہیں مہربانی کر کے جو متعلقہ کورٹ ہے، کورٹ میں انہیں پیش کریں۔
ورلڈ بلوچ کونسل کے رہنما میر جاوید مینگل نے ڈاکٹر اللہ نظر کی اہلیہ اور بچوں سمیت دیگر خواتین کو گرفتار کرنے کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس سے قبل بھی نہ صرف بلوچستان سے خواتین کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے بلکہ کراچی میں برامدہ بگٹی کی بہن کو بھی فائرنگ کر کے الگ کیا گیا۔ دوسری جانب سرکاری حکام نے تین خواتین کو حراست میں لینے کی تصدیق کی ہے لیکن ان کی شناخت کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ نے بتایا کہ تینوں خواتین کو کالعدم تنظیموں سے تعلق کے شبے میں حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان خواتین کی شناخت کے بارے میں ابتدائی تحقیق کے بعد بتایا جائے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
تو یہ تو ہوئی خبر پس منظر، آئیے اب صورتحال کا تجزیہ کریں۔ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی اہلیہ فضیلہ بلوچ کی گرفتاری کے سلسلے میں میں نے یہاں لندن میں مقیم بلوچ طالبہ اور ماما قدیر کے ساتھ لانگ مارچ میں شرکت کر کے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والی نور مریم قمر سے بھی بات کی۔ جاننا چاہا کہ ان کے پاس کیا معلومات ہیں، فضیلہ بلوچ کو کن حالات میں، کب، کیسے اور کہاں سے گرفتار کیا گیا؟
جی، تو میری جو پاکستان میں بلوچستان میں موجود دوست ہیں اور جو یہاں پہ ہمارے جو بلوچ دوست ہیں ان سے جو بات چیت ہوئی ہے اس سے یہی پتہ چلا ہے کہ کل جو سیکیورٹی ادارے ہیں پاکستان کے اور کچھ سفید سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ وہ آئے اور انہوں نے پورا ایریا کو سریاب روڈ کوئٹہ کو گھیراؤ کر لیا اور وہاں سے وہ پھر ایک گھر میں یہ خواتین جو ہیں وہ موجود تھیں. تو یہ تین خواتین ہیں اور یہ چار بچے ہیں, فضیلہ کے ساتھ ایان ہیں اور گوار بلوچ ہیں اور پھر چار بچے جس میں چار سال کی جو اعلیٰ نظر کی ایڈاپٹیڈ بیٹی ہے پوپل جان وہ, پھر زہیرت, عرفان جو ہیں وہ 2 سال کے اور ایک 18 مہینے کا بچہ. تو وہ پھر ان کو جو عینی شاہدین ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کس طرح کے ہیں, لیکن وہاں سریاب روڈ کیونکہ وہ وہاں بلوچوں کی آبادی کافی تعداد میں ہے تو سب لوگوں نے یہ دیکھا اور سب کے سامنے ہی یہ ہوا ہے کیونکہ باقاعدہ محاصرہ کر کے اور پھر ان کو دے کے جایا گیا.
تو مجھے یہ بتائیے آپ نور مریم کو صاحبہ کہ فضیلہ بلوچ کس طرح پہنچی تھی, کیا ہوا تھا انہیں, کیوں گئی تھیں وہاں؟
تو یہ لوگ تو ویسے مشقے میں جو اوران میں ہے وہاں پر مقیم ہیں, لیکن پچھلے سال سے جب بمباری, کیونکہ مشقے میں کافی کچھ عرصے سے بمباری مسلسل ہو رہی ہے, تو یہ بیسیکلی بمباری میں زخمی ہو گئی تھی اور ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, تو یہ اس کے علاج کے لیے کوئٹہ آئی تھی. دوسرا ایک وہ ہوتا ہے پی ٹی ایس ڈی, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسآرڈر, تو یہ اس کا شکار تھی, تو ان کو پھر نفسیاتی تھوڑی ہو گئی تھی, تو ان کو کوئٹہ جانے کا مشورہ دیا تھا دوستوں نے اور یہ وہاں پر اپنے علاج کی غرض سے گئی تھی, کیونکہ جو دوست بتا رہے تھے وہ یہ کہ یہ کافی عرصے سے چل نہیں سکتی تھی بغیر کسی سہارے کے, کافی زیادہ ریڑھ کی ہڈی میں ان کی جو ہے وہ تکلیف ہے. اس کے علاوہ آج کی بات ہے کہ ایک اور بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں استاد اسلم بلوچ, تو ان کی بہن کو اغوا کر لیا گیا ہے وہیں بلوچستان سے, ان کی بہن کو ان کے چار بچوں کے ساتھ اور ایک کزن کے ساتھ جو کہ 18-19 سال کے ہیں.
ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے نور مریم قمر صاحبہ کہ اس واقعے سے بلوچ جو برادری ہے, جو ڈائسپورا ہے, دوسرے ملکوں میں رہنے والے بلوچ وغیرہ ہیں, ان کی کیا رائے ہے, وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟
شفیع صاحب یہ بہت پریشان کن بات ہے اور بہت اہم سوال ہے یہ, میں آپ کو انہی کے الفاظ میں بتاتی ہوں جیسے ابھی کچھ میرے جو بلوچ دوستوں سے بات ہوئی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناؤ دس از دا اینڈ, وہ جو ایک پاسبلٹی کہیں تھی نا کہ کوئی شاید رشتہ ناتا ہو ساتھ جڑنے کی, تو پاسبلٹی کافی عرصے سے وہ اپنے وہ ختم سمجھتے ہیں, لیکن جو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی رشتہ ناتا, یا ایک وہ جو ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستانی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, تو اب یہ تعلق بھی ختم ہے. تو یہ ان کے الفاظ ہیں اور یہ صرف ایک کے الفاظ نہیں ہیں, یہ ہر جگہ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ کسی انہوں نے کنونشن کا اور کسی انہوں نے جو اصول اور جنگ کے بھی قوانین اور ضوابط ہیں ان کا خیال نہیں کیا, تو اب ہم بھی شاید جو ہے وہ کچھ نہ سوچیں.
یہ تھیں لندن کی بلوچ طالبہ نور مریم کنور, جنہوں نے ماما قدیر کے لانگ مارچ میں 1000 کلومیٹر بھی طے کیے تھے. صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے بھی میں نے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی اہلیہ فضیلہ بلوچ کی گرفتاری کے موضوع پر کھلی بات کی. پوچھا کیا ڈاکٹر نظر اللہ بلوچ کی اہلیہ فضیلہ بلوچ کو ان کے بچوں سمیت گرفتار کیا گیا ہے؟
دیکھیں پہلی تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر اللہ نظر کی میسج ہے. ہم نے کچھ خواتین کو چمن بارڈر سے گرفتار کیے, کسی کے گھر سے گرفتار نہیں کیے, اور ہم اس پہ انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں, اور میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ جو بھی خواتین ہوں گی ان کو بڑے عزت احترام کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا, چاہے وہ اللہ نظر کی بیوی ہو چاہے وہ کوئی اور ہو, بیکاز ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے اخلاقی طور پہ جو دہشت گرد ہیں.
اچھا, اگر بالفرض محال کوئٹہ کے گھر سے گرفتار ہونے والی خاتون فضیلہ بلوچ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی بیوی ہیں, تو کیا آپ ان کی گرفتاری کی تصدیق کریں گے؟
شفیع صاحب آپ اپنا سوال دوبارہ کریں گے, میں نے صحیح سنا نہیں ہے, معاف کیجیے گا.
اگر فرض کریں کہ کوئٹہ کے گھر سے گرفتار ہونے والی خاتون فضیلہ بلوچ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی بیوی ہیں, تو آپ ان کی گرفتاری کی تصدیق کریں گے سر؟
دیکھیں ایک تو میں ایسا فرض نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کسی کو گھر سے گرفتار کیا نہیں ہے. چمن بارڈر سے کچھ خواتین کو گرفتار کیا, ان کی گرفتاری کو میں کنفرم کر رہا ہوں. یہ ہم ابھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. سوشل میڈیا سے ہمیں بھی پتا چلا ہے کہ کچھ بلوچ جو سو کالڈ رہنما ہے وہ لندن سے کچھ بیانات دے رہے ہیں کہ وہ اللہ نظر کی بیوی ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم نے بارڈر میں کچھ خواتین کو گرفتار کیا, ہم انویسٹیگیشن کریں گے اور اس کے بعد آپ کو کنفرم کریں گے.
میری اطلاع یہ ہے سرفراز بکٹی صاحب کے سریاب روڈ کوئٹہ میں انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے, ایک نہیں کئی ایک گاڑیوں میں, متعدد لوگ تھے جنہوں نے اس ایریے کو کور کیا اور اس کے بعد گرفتاری ہوئی. اور کوئٹہ میں جس خاتون یا خواتین اور بچوں کو گرفتار کیا گیا, حراست میں لے گیا, یہ وہ لوگ ہیں.
آپ کی اطلاع لندن سے ہے اور میری اطلاع کوئٹہ سے ہے.
ٹھیک ہے,
ہم نے چمن بارڈر سے کچھ خواتین کو گرفتار کیا ہے.
ٹھیک ہے, تو جن بچوں کو, میں اپنا سوال پھر دہرا رہا ہوں, جن بچوں کو حراست میں لیا گیا ان کو کسی جرم یا الزام میں زیر حراست لیا گیا, یہ آپ کی اطلاع میں نہیں ہے سر؟ یہ
دیکھیں ہم ابھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, وہ ہمیں مشکوک نظر آئے تھے اور کچھ ظاہر انویسٹیگیشن ہوں گی آگے, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس جرم میں ہم نے گرفتار کیے. اور اگر وہ کسی جرم میں ملوث نہیں پائے گئے تو انتہائی بلوچ روایات کے مطابق ان کو بہت انتہائی عزت احترام اور تحریم کے ساتھ ان کے گھروں تک ان کو پہنچایا جائے گا.
کیا بلوچستان میں, سر میں, مجھے اجازت دیجیے میں سوال کروں, کیا بلوچستان میں پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ مزاحمت کرنے والے بلوچ رہنماؤں کی بیوی اور بچوں کو حراست میں لیا گیا؟
دیکھیں کوئی اس طرح کا واقعہ میری نظر سے تو نہیں گزرا ہے, رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ جب مزاحمت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ لوگ ہیومن شیلڈ بھی بناتے ہیں, اور ہم اس طرح اگر گرفتاریاں کرتے بھی ہیں تو ان کو, جیسے کہ ایک مثال ہے ہمارے پاس, کسی زمانے میں ریاض گل نام کا ایک کمانڈر ہے بکٹی, اس کی ایک فیملی پکڑی گئی تھی چمن بارڈر پہ, ہم نے ان کو عزت اور تحریم کے ساتھ رخصت کیا تھا اور واپس پاکستان میں چھوڑا تھا. تو یہ لوگ ہیں جو اپنی فیملیز کو وہاں افغانستان بھیج رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف بہت عرصے سے استعمال ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے یہ بھی افغانستان اگر جا رہے تھے تو کس مقصد کے لیے جا رہے تھے, یہ ساری چیزیں تحقیقات کرنی پڑیں گی.
اچھا, تو اگر یہ خواتین جن کو لیا گیا بقول آپ کے چمن بارڈر سے, تو آئندہ کیا ہوگا؟ کیا ان زیر حراست عورتوں کو کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا سر؟
جی بالکل, عدالت میں پیش کیا جائے گا, اور اگر پرائمری انویسٹیگیشنز میں وہ کسی جرم میں ملوث نہیں پائی جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ ان کو چھوڑا جائے.
یہ تھے بلوچستان کے وزیر داخلہ مسٹر سرفراز بکٹی. بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر سردار اختر مینگل سے بھی میں نے فضیلہ بلوچ کے بارے میں بات کی. باور کرایا کہ ڈاکٹر علان حضرت بلوچ کی بیوی فضیلہ بلوچ اور بچوں کو کوئٹہ کے ایک ہسپتال سے اغوا کرنے کی اطلاعات ہیں. الزام لگانے والے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں نے یہ کام کیا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟
بٹ مجھے بھی صبح سے یہی اطلاع مل رہی ہیں کہ کوئٹہ سے ڈاکٹر علان نظر کی بیوی, اس کے بچوں اور اس کے علاوہ تین اور خواتین ہیں جن کو سیکیورٹی فورسز نے جو ہے اغوا کیا ہوا ہے. اب وہ یہ خبریں تو کئی بلوچستان میں کئی دنوں سے آ رہی ہیں, کہیں کسی کا بیٹا گم ہو رہا ہے, کہیں کسی کا والد کو اٹھا لیا جا رہا ہے, یا کسی کا بھائی اٹھا لیا جا رہا ہے. الزامات تو لگ رہے ہیں لیکن جو اٹھانے والے ہیں وہ اتنی ان کی چمڑی موٹی ہوگی کہ وہ آج تک کسی اپنے الزام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو حزب روایت اس کو بھی وہ انکار کریں گے. اس کی کئی آپ کو نظیریں ملیں گی بلوچستان میں, جو لاشیں وہاں پر پھینکی گئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں, جو لوگ بچے اغوا کیے گئے ہیں, آج دن تک کسی ایک کا انہوں نے مانا ہے جو اس کا وہ مانیں گی؟
اچھا, میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا. بلوچ روایات عموماً پاکستان کی روایات, بالخصوص ہر بھلے انسان کی روایت یہ رہی ہے کہ مختلف لوگوں سے شکایت ہے لیکن ان کی عورتوں, خواتین, بچیوں, بچوں کو تنگ نہیں کرتے. کیا مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے مزاحمت کی تحریکیں جاری رہی ہیں؟ کیا موجودہ دور سے پہل بلوچ لیڈروں کی عورتوں کو سرکاری اہلکاروں نے اغوا کیا یا کسی اور نے اغوا کیا؟
نہیں جنگ صاحب, پاکستان کی تاریخ میں تو ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی, نہ ہی کبھی آپ کو پاکستان کی تاریخ میں ملے گی, نہ ہی اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی آپ کو مثالیں ملیں گی. ہاں, ہم اسرائیل کو فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی جو ہے داستانیں سناتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے, پاکستان کے پارلیمنٹ میں, پاکستان کی مسجدوں میں, یا کشمیر میں ہندوستان کشمیریوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے؟ کیا آج انہی کے نقش قدم پر پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چل رہی؟
اس قسم کی واردات سے اللہ نظر بلوچ کی بیوی کو اس طرح سے اغوا کرنے سے بلوچستان کی مزاحمتی تحریک کہاں جاتی ہے, دم توڑتی ہے یا کمزور ہوتی ہے یا کہیں اور جاتی ہے؟
اس سے مزاحمتی تحریکیں کمزور نہیں پڑیں گی, بلکہ وہ نفرتیں جو لوگ کچھ حکمرانوں یا آنے والے پاکستان کے لیے جو ہمدردیاں رکھتے تھے, وہ ہمدردیاں بھی نفرتوں میں تبدیل ہوں گی. چاہے اللہ نظر کے ساتھ میرے سو اختلافات ہوں اس کی سیاست سے, اس کے عمل سے, لیکن اس کو کوئی باشعور غیرت مند, میں لفظ غیرت مند انسان اور بالخصوص غیرت مند بلوچ کے کہتا ہوں, کوئی اس کو جو ہے تسلیم نہیں کرے گا.
یہ تھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر سردار اختر مینگل. بلوچستان کے امور کو بہتر طور پر سمجھنے والے معروف سینئر صحافی راشد رحمان سے بھی میں نے اسی موضوع پر بات کی. پوچھا بلوچستان میں مختلف ادوار میں مختلف زاویوں مختلف طریقوں سے مزاحمتی تحریکیں رہی ہیں, کیا بلوچ لیڈروں کی عورتوں کو سرکاری اہلکاروں نے اس طرح سے اغوا کیا یا یوں حراست میں لیا یا جس کسی نے بھی کیا ہے, کیا یہ افعال ان کے رہے ہیں ایسے؟
جی جہاں تک میرا علم ہے ایسا کبھی آج تک نہیں ہوا, اور اگر یہ ان حربوں پر اتر آئے ہیں حکومتی ادارے تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی حوالے سے قانونی یا اخلاقی یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے.
ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی بیوی کو اس طرح سے اغوا کرنے سے اور ان کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں ان کا بھی پتہ نہیں, اس طرح سے بلوچستان کی مزاحمتی تحریک کمزور ہوگی؟
یہ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اغوا کرنے کا سلسلہ جو ہے بلوچستان میں تو آج کئی سال ہو گئے چل رہا ہے, اب تو یہ پھیلتا جا رہا ہے اور باقی پاکستان میں بھی اس کی رپورٹس آنی شروع ہو گئی ہیں, لیکن اس کا جیسے میں نے پہلے کہا نہ تو کوئی قانونی نہ اخلاقی یہ کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شاید سوچ یہ ہے کہ یا تو ان سے کوئی اللہ نظر صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہے, یا اس بات پر انحصار ہے کہ بلوچ جو معاشرہ ہے اس میں روایتی طور پر فیملی جو ہے عورتیں جو ہیں ان کا معیار جو ہے وہ ایک انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے, اور شاید یہ سوچ ہو کہ ان کو اٹھا لینے سے اللہ نظر صاحب جو ہیں وہ پریشر میں آ جائیں گے, سرنڈر کر دیں گے. لیکن جہاں تک میری اطلاع ہے اور جو میں نے دیکھا ہے اللہ نظر صاحب کی سیاست اور مزاحمت کو, تو میرا خیال ہے یہ ناممکن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مزاحمت کو کمزور کرنے کی بجائے ایسے حربے جو ہیں وہ مزاحمت کو اور تقویت دیں گے, اور جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں ان کے ارادوں کو اور زیادہ پختہ کرنے کا کام کریں گے.
راشد رحمان صاحب, آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ جتنا آپ اللہ نظر بلوچ کو جانتے ہیں, تو کچھ فرمائیے گا کس طرح کے وہ ہیں, کیا ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے؟
جی دیکھیے, میری ان سے ملاقات تو کبھی نہیں ہوئی, لیکن جو اطلاع مجھے ہے ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ کوئی سردار یا سردار خیل نہیں ہیں, وہ ایک مڈل کلاس آدمی ہیں جو ڈاکٹری پڑھ رہے تھے, اور ان کو پکڑ لیا گیا اور سنا ہے کہ ان پر تشدد وغیرہ کیا گیا, اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اور کوئی ان کے لیے راستہ نہیں علاوہ اس کے کہ پہاڑوں پر جائیں اور ہتھیار اٹھائیں. تو یہ مکران کا جو علاقہ ہے, ویسے بھی یہاں سرداری نظام اس طرح سے نہیں ہے جیسے باقی بلوچستان میں ہے, لیکن یہ مڈل کلاس کا آدمی ایجوکیٹڈ ڈاکٹر یہ جب مزاحمت میں شامل ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے, اور اگر ہمارے اداروں کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے وہ انہیں مجبور کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کامیاب ہوگا, بلکہ الٹ میں سمجھتا ہوں اس سے غصہ بڑھے گا, اور بلوچستان میں جو شورش چل رہی ہے عین ممکن ہے کہ وہ اور بڑھے گی, اور تیز ہوگی, اور زیادہ تقویت حاصل کرے گی, اور پاکستان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہوگا.
یہ تھے بلوچستان کے امور پر گہری نظر رکھنے والے معروف سینئر صحافی راشد رحمان. کوشش یہ ہے کہ جو آپ نے تجزیے سنے, جو خبر سنی اور اس کے ارد گرد جو کچھ آپ نے سنا, یہ ایک پیکج کی صورت میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی آئے. ظاہر ہے ریڈیو کا پروگرام جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد یہی کاروائی ہوگی, لیکن ریڈیو کا پروگرام بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر, خود اردو ڈاٹ کام کیا کر رہی ہے؟ یہ لیڈ کر رہی ہے اس وقت نئی حلقہ بندیاں, پنجاب کی نشستیں کم, پختونخوا کی زیادہ, ہو سکے تو پڑھیے گا. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر فرحت جاوید کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان سپر لیگ 2018 کا فائنل کراچی میں ہو. انہوں نے آئندہ برس پاکستان میں ہونے والے انڈر 19 کرکٹ کپ میں انڈیا کی شرکت کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا.
نہیں پتا وہ کھیلے گا کہ نہیں کھیلے گا, اگر وہ نہیں کھیلے گا تو وہ پھر اپنے میچ فورفیٹ کر دے گا, مگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہو. کوشش یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم فائنل پی ایس ایل کا کراچی میں کروا سکتے ہیں کہ نہیں. تو دعا مانگیے کہ ہم کامیاب ہوں اور کراچی ہائٹس کا یہ پرانا میرا وعدہ تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ فائنل کو کراچی لے کے آئیں.
آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ سیریز میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 8 رنز سے شکست دی ہے. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 241 رنز کا ٹارگٹ دیا تھا, تاہم پاکستان کی ٹیم 232 رنز پر آؤٹ ہو گئی. ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل کوئنز سپورٹس کلب بلاوایو میں جاری ہے. میزبان ٹیم زمبابوے نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا اور پہلی اننگز میں 326 رنز پر اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان 3 T20 میچز کا پہلا میچ کل فیروز شاہ کوتلا میں کھیلا جائے گا. آئی سی سی T20 چیمپئن شپ کی رینکنگ میں نیوزی لینڈ پہلے نمبر پر ہے. اس میچ میں انڈیا کی جیت کی صورت میں پاکستان رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ جائے گا. چیمپئن لیگز میں آج چیلسی کا مقابلہ روما سے ہوگا, جو جیتنے کی صورت میں وہ ناک آؤٹ سٹیج کے لیے کوالیفائی کریں گے. 14 مرتبہ گولف کے بڑے ٹائٹلز اپنے نام کرنے والے 41 سالہ مشہور گولفر ٹائیگر ووڈز نے کہا ہے کہ وہ اسی سال نومبر سے گولف کی دنیا میں واپسی کرنے جا رہے ہیں. وہ پہلے فٹنس کے مسائل اور پھر ممنوع ادویات اور نشے کی حالت میں گاڑی چلانے جیسے مسائل میں گھرے ہوئے تھے.
یہ تھا کھیلوں کا احوال جو آپ نے فرحت جاوید سے سنا. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. افغانستان میں کابل کے محفوظ ترین علاقے ڈپلومیٹک زون میں خود کش حملہ ہوا ہے, ہلاکتوں کی اطلاع ہے. خبروں کی سرخیوں کے بعد ہم افغانستان جائیں گے حالات معلوم کرنے کے لیے. خبروں کا خلاصہ آج نادیہ سلیمان کی زبانی.
بلوچستان کے بعض قوم پرست تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ علیحدگی پسند بلوچ رہنما ڈاکٹر اللہ نظر اور اسلم بلوچ کی خواتین رشتہ داروں کو سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے گرفتار کیا ہے, جبکہ حکومت نے اس الزام کی تردید کی ہے. پاکستان کی پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس سال ہونے والی مردم شماری کے نتائج کی روشنی میں اگلے سال ہونے والے عام انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر کروانے پہ اتفاق کیا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل کے گرین زون میں خودکش حملے میں 5 افراد ہلاک جبکہ 23 افراد زخمی ہو گئے ہیں. نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کیٹالونیا کے برطرف صدر اور علیحدگی پسند رہنما کارلس پوچڈیمون کا کہنا ہے کہ ان کی برسلز آمد کا مقصد سیاسی پناہ لینا نہیں ہے بلکہ وہ یورپی یونین کے سامنے اپنا نقطۂ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان چلتے ہیں، وہاں کابل کے محفوظ ترین علاقے ڈپلومیٹک زون میں ایک خود کش بم دھماکے سے اطلاع ہے کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ خود کش حملہ آور کی عمر 12 سے 14 سال کی ہوگی۔ اس خبر کی تازہ ترین تفصیل بتانے کے لیے کابل سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں سید انور۔ سید انور صاحب، کیا تفصیل ہے؟
شفیع صاحب، جو اطلاعات ابھی تک سامنے آیا ہے، اس خودکش حملے میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کی تعداد 7 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 20 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ حملہ گرین زون میں ہوا ہے، جو جہاں کئی ایمبیسی، افغانستان کے نیشنل ٹی وی اور کئی اہم دفاتر ہے، یہ حملہ وہاں ہوا ہے۔ اور حملہ اس وقت ہوا تھا جب کچھ اداروں کے کارکن دن کے آخر میں چھٹی کے وقت گھر جا رہے تھے کہ حملہ ہوا ہے۔
تو کسی نے اب تک اس حملے کی ذمہ داری قبول ہوئی ہے؟ جس میں آپ نے بتایا کہ اب اپڈیٹ یہ ہے کہ 7 ہلاک اور 20 زخمی ہوئے، کسی نے ذمہ داری قبول کی؟
شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور انہوں نے اپنے اس کلیم میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ حملہ وزیر اکبر خان کے علاقے میں، جو پوش ایریا اور گرین زون کا حصہ ہے، وہاں کیا گیا ہے۔ دوسری جانب افغان حکومت نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ عام لوگوں کو نشانہ بنانا بزدلی اور اسلام کے خلاف کام ہے۔ تو دوسری جانب یہ ہے کہ جس علاقے میں حملہ ہوا ہے، توقع یہ ہے کہ اس علاقے میں گرین زون کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ کابل حملہ، ٹرک حملے کے بعد کچھ علاقوں میں اس علاقے کے آس پاس بڑے گاڑیوں کے لیے سٹاپ رکھ دیے گئے تھے، اب توقع یہ کیا جاتا ہے کہ اس علاقے کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔
کابل سے سید انور، بہت بہت شکریہ۔ کاتالونیا کے برطرف صدر کارلوس پوچڈیمون نے بیلجیم پہنچ کر میڈیا سے خطاب میں کہا ہے کہ برسلز میں سیاسی پناہ وہ نہیں لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپانوی حکومت کی جانب سے زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن وہ یورپ کے دارالحکومت سے دنیا کے سامنے کاتالونیا کی عوام کے مسائل اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بقول وہ یہ کام اسپین میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ تہمینہ قریشی نے تیار کی ہے۔
کاتالونیا کے برطرف صدر اور علیحدگی پسند رہنما کارلوس پوچڈیمون اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ بیلجیم پہنچ گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بیلجیم سیاسی پناہ کے حصول کے لیے نہیں آئے بلکہ عوام کے مسائل کو یورپی یونین کے سامنے اٹھانے آئے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق وہ یہ کام اسپین میں رہ کر نہیں کر سکتے تھے۔
میں یہاں سیاسی پناہ کی تلاش میں نہیں آیا۔ برسلز یورپ کا دارالحکومت ہے، اور میں یہاں اپنی سیاسی آزادی کو محفوظ رہتے ہوئے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔
مسٹر پوچڈیمون نے کہا کہ کاتالونیا کی پارلیمان کی جانب سے اعلان آزادی کے بعد اسپین کی حکومت کاتالونیا کی عوام کے ساتھ زیادتی کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر دائر ہونے والے مقدمات اس بات کا کھلا ثبوت ہیں۔ ان کے مطابق یہ مقدمات آزاد کاتالونیا کے خلاف دائر کیے جا رہے ہیں اور ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔
The chaos started the 1st October with the violence from the Spanish side.
یہ سب ہنگامہ پہلی اکتوبر سے شروع ہوا جب اسپین کی حکومت نے تشدد کا آغاز کیا، مگر آج یا کل میں جو ہوا اس کے علاوہ یہ سارے اقدام ایک پرامن طریقے سے کیے گئے، بلکہ انتہائی پرامن طریقے سے۔ یہ تشدد اسپین کی پولیس نے شروع کیا، جس سے اب افراتفری پیدا ہو گئی ہے۔
مسٹر پوچڈیمون کا کہنا تھا کہ اسپین تشدد کی اس لہر میں ان کو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو نہیں گھسیٹ سکتا، کیونکہ علیحدگی کی ساری تحریک میں انہوں نے کسی بھی قسم کے تشدد کو سختی سے رد کیا تھا۔ واضح رہے کہ بیلجیم کے وزیر اعظم نے بھی ایک بیان میں اس بات کی تائید کی تھی کہ پناہ کی کوئی بھی پیشکش کاتالونیا کے تارکین وطن کو نہیں کی جا رہی۔ دوسری جانب اسپین کے اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ہسپانوی حکومت مسٹر پوش دیمو سمیت دیگر علیحدگی پسند رہنماؤں پر بغاوت اور عوام کو بغاوت پر اکسانے کے مقدمات دائر کرے گی، لیکن علیحدگی پسند کارکن جارڈی ویلانووا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسپین کی حکومت علیحدگی پسند رہنماؤں کے ساتھ سختی برت کر وہاں کی عوام کے سامنے اپنی ساخت خراب کر سکتی ہے۔
کاتالونیا کی صورتحال کے بارے میں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ سمینہ قریشی نے تیار کی تھی۔ کاتالونیا کی آزادی کے ریفرنڈم، اسے اسپین کی مرکزی حکومت اور یورپی یونین کی طرف سے منظور نہ کیا جانا، اور پھر مرکزی حکومت کی جانب سے کاتالونیا کا براہ راست انتظام سنبھال لینا، تو اس کے بعد ممکنہ مضمرات ہیں کیا؟ اسپین میں مقیم صحافی عباس ناصر سے میں نے بات کی اور یہ سب کچھ پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے دیکھا جا رہا ہے۔
دیکھیے شفیع، یہ بحران تو سنگین اس لیے بن گیا کہ مڈرڈ میں اور بارسلونا میں پچھلے متعدد سالوں سے دائیں بازو کی اس طرح کی حکومتیں تھیں کہ جو آپس میں اس مسئلے پہ بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ حالانکہ جو اب کاتالونیا کے برطرف صدر ہیں پوجدیمون، ان کی پارٹی میں وزیر اعظم رخوئے کی گورنمنٹ کو مڈرڈ میں مائنورٹی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ٹو ایگزٹ ان پاور ٹل دا لاسٹ ٹرم۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اب ایک طرف تو یہ کہ جو ریفرینڈم تھا اس کی ظاہری ہے کوئی قانونی اور آئینی حیثیت اسپین میں نہیں تھی، اور چونکہ اسپین میں نہیں تھی اور اسپین کے آئین میں کاتالان ریپرزینٹیو نے بھی دستخط کیے تھے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی قانونی اور آئینی حیثیت اسپین میں تو تھی نہیں۔ تو ای یو نے اور لارجر ورلڈ نے بھی کہہ دیا ہے کہ دے ڈو ناٹ ریکگنائز اٹ۔ اور دوسری طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ایک طرف تو انہوں نے اعلان آزادی کر دیا، اور دوسری طرف پوجدیمونت کی جماعت جو ہے پی ڈی کیٹ کہلاتی ہے، اس نے اب الیکشنز کے اعلان کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ جناب رخوئے ہم آپ سے بیلٹ بکس میں ملاقات کریں گے، یعنی وہ الیکشن میں حصہ لینے پر بھی رضامند ہے۔ دوسری طرف گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اختتام ہفتہ پہ تقریباً 3-4 لاکھ لوگوں نے بارسلونا کی سڑکوں پر آ کر ایک متحد اسپین کے حق میں نعرے لگائے اور ان کے جھنڈے اٹھائے، لیکن اس سے کرائسس حل تو نہیں ہوگی۔
تو عباس ناصر، کیا اس سے کاتالان علیحدگی پسندوں کا پیغام اور مقبول ہوگا؟ کیونکہ یہ عسکری جد و جہد تو نہیں نا، بلکہ سیاسی اور جمہوری عمل سے تبدیلی یا آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ تو پاپولاریٹی اور بڑھتی گی۔
دیکھیے پاپولیرٹی تو جیسے ہم لوگ اسپین کے ایک ایسے علاقے میں بیٹھے ہیں جہاں کوئی کسی قسم کا تنازع نہیں ہے، لیکن جب ہم نے وہ تصاویر وہ امیجز دیکھی کہ فیڈرل پولیس جس کو گواردیا سیویل کہتے ہیں، اس نے ریفرینڈم کے دوران سو کال ریفرینڈم کے دوران ووٹرز پہ تشدد کیا، ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکا، تو ظاہری ہے ایک ہمدردی کی لہر پیدا ہوئی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس اعلان آزادی کے کیا اثرات ہوئے۔ پوجدیمونت اور ان کی حکومت کے کچھ سیدھا سیدھا ارکان تو چلے گئے ہیں خود ساختہ جلا وطنی میں، برسلز میں، بیلجیم میں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 2 لاکھ سرکاری ملازمین سول سرونٹس جن کے بارے میں یہ خدشات تھے کہ وہ شاید اعلان آزادی کے بعد گھر بیٹھ جائیں، وہ گزشتہ روز اپنے دفاتر میں واپس آ گئے۔ اس کے بعد موسو اسکواردا جو کاتالان کی پولیس ہے اس کے چیف کو برطرف کر دیا گیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مڈرڈ کو ریزسٹ نہیں کریں گے، جو وفاقی حکومت کا حکم نامہ ہے ہم اس پہ اس کی تعمیل کریں گے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اب ایک طرف تو اعلان آزادی ہے، دوسری طرف اس الیکشن میں جو اعلان آزادی کرنے والی پارٹیز پیش تھیں وہ بھی اب الیکشن میں حصہ لینے کے لیے رضامند ہے، جو کہ پین کے آئین کے تحت ہو رہا ہے۔ میرے ناقص رائے میں کاتالان کی آزادی کی تحریک کی حمایت کرنے والوں نے اپنی حمایت پہ، یعنی بالخصوص بین الاقوامی حمایت کی توقعات پر کچھ بہت زیادہ ہی انحصار کیا، اور جب انہوں نے اعلان آزادی کر دیا تو ان کو کوئی اتنی بین الاقوامی نہ تو حمایت ملی اور نہ ہی کاتالونیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ سڑکوں پہ نکل آیا۔
کاتالونیا کہ آزادی کے ریفرنڈم کے بعد کی صورتحال اور اس صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے اسپین سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عباس ناصر. امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی ٹیم کے کچھ اہم ممبران کے خلاف روس کے ساتھ مبینہ گٹھ جوڑ کے معاملے میں فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کو مشکل سوالات کا سامنا ہے. اور اب انتظامیہ کے کئی افراد کی کوشش ہے کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ متعلقہ مشیروں سے صدر ٹرمپ اور ان کی انتخابی ٹیم کا نہ تو قریبی تعلق تھا اور نہ ہی مہم میں ان کا کوئی اہم کردار. نیو یارک سے تفصیل کے ساتھ صحافی سلیم رضوی.
سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے سلسلے میں روس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے الزامات کا تو صدر ٹرمپ بھی جا بجا انکار کرتے رہے ہیں, لیکن اب جبکہ ان کی انتخابی ٹیم کے ایک اعلی مشیر جارج پاپاڈوپولس نے روسیوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنے اور ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف انتخابی مواد اکٹھا کرنے کے الزامات قبول کر لیے ہیں, تو اب وائٹ ہاؤس کی ترجمان سیرا سینڈرز سمیت ٹرمپ انتظامیہ کے کئی لوگ یہ ثابت کرنے میں جٹ گئے ہیں کہ پاپاڈوپولس تو فقط ایک والنٹیئر تھے. جو ہزاروں والنٹیئر کی طرح انتخابی ٹیم میں شامل تھے, اور یہ بھی کہ انہوں نے انتخابات کے دوران جو کچھ بھی کیا وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں. 30 سالہ جارج پاپاڈوپولس نے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے روس سے وابستہ افراد سے ملاقات کے بارے میں وفاقی تفتیشی ادارے ایف بی آئی سے جھوٹ بولا تھا. عدالتی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ پاپاڈوپولس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ ٹرمپ کی انتخابی ٹیم میں کام کر رہے تھے, نہ کہ اس سے پہلے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاپاڈوپولس کے اقرار سے صدر ٹرمپ کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ اس معاملے کا ان کی انتخابی ٹیم سے براہ راست تعلق ہے. اس سلسلے میں 5 اکتوبر سے ہی ٹرمپ کے سابق مشیر پاپاڈوپولس ایف بی آئی کی تفتیش میں مدد بھی کر رہے ہیں. امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کے بارے میں خصوصی تفتیش کار رابرٹ مولر کی سربراہی میں پچھلے 6 مہینے سے تفتیش جاری ہے, اور اس کے تحت ٹرمپ انتظامیہ کے بھی کئی لوگوں سے پوچھ گچھ کیے جانے کی خبریں ہیں. ٹرمپ انتخابی ٹیم کے کیمپین مینیجر پال مینافورٹ کے خلاف بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے. مینافورٹ پر امریکہ کے خلاف سازش رچنے اور بیرون ملک بینک اکاؤنٹ میں رقم چھپانے جیسے الزامات بھی لگائے گئے ہیں, اور مینافورٹ کے ایک ساتھی رک گیٹس کے خلاف بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے. ان دونوں پر کل 12 الزامات لگائے گئے ہیں, لیکن ان الزامات سے ٹرمپ انتخابی ٹیم کا امریکی انتخابات میں مداخلت کے لیے روس کے ساتھ گٹھ جوڑ ثابت نہیں ہوتا. صدر ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ مینافورٹ تو سن 2016 میں کچھ ہی دنوں کے لیے انتخابی ٹیم کے ساتھ تھے, اور انہوں نے جو کچھ کیا اس سے بہت پہلے کیا. پیر کے روز مینافورٹ کے وکیل کیون ڈاؤننگ نے بھی عدالت سے باہر آ کر کچھ اسی طرح ٹرمپ انتخابی ٹیم سے دوری بنانے کی کوشش کی, اور کہا کہ مینافورٹ پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ تو سن 2014 تک کے ہیں, یعنی ٹرمپ انتخابی ٹیم سے جڑنے کے 2 سال پہلے. لیکن خبریں ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جب سے اپنے مشیروں کے خلاف فرد جرم کے بارے میں سنا ہے تو وہ بے چین سے ہیں اور اپنے وکیلوں کی ٹیم کے ساتھ صلاح مشورہ کر رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے وکیلوں سے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ کیا ان مشیروں کے خلاف فرد جرم کے بعد اب یہ تفتیش جلد ختم ہو جائے گی. یاد رہے کہ اسپیشل کاؤنسل رابرٹ مولر کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کے معاملے میں صدر ٹرمپ سے بھی پوچھ گچھ کر سکتے ہیں. امریکی تفتیش کار یہ پتہ لگانے میں لگے ہیں کہ کیا روسی سائبر ہیکروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جتانے کے مقصد سے امریکی انتخابات کے عمل کو اثر انداز کیا تھا یا نہیں, اور مبصرین کا خیال ہے کہ روس کی مبینہ مداخلت کے معاملے میں تفتیش کی تو محض ابھی شروعات ہوئی ہے.
نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی. پاکستان کی پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں نے مردم شماری کے نتائج کی روشنی میں عام انتخابات سے پہلے نئی حلقہ بندیاں کروانے پر اتفاق کیا ہے. پنجاب کی نشستیں کم, پختونخوا کی نشستیں زیادہ. اسلام آباد سے تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک.
ملک کی سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی سربراہی میں آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا, جس میں سیکٹری الیکشن کمیشن کے علاوہ سیکٹری شماریات اور نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے حکام نے بھی شرکت کی. اجلاس کے بعد بنڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے نئی حلقہ بندیوں پر اتفاق کیا ہے, تاہم قومی اسمبلی کی نشستیں نہیں بڑھائی جائیں گی اور قومی اسمبلی کی موجودہ نشستوں کی تعداد جو کہ 272 ہے اسی کو ہی برقرار رکھا جائے گا.
قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ پاپولیشن ایون رکھ کے ان کو پاپولیشن کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ہفتے جمعرات اور جمعے کا جو سیشن ہے اس میں ہی اس کو کر کے اور الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر, اور پھر سینٹ میں جائے گا. سینٹ کا بھی سیشن ہے, کوشش یہی ہے کہ جمعرات جمعے کو کر لی.
نئی حلقہ بندیوں کے مطابق آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی 9 نشستیں کم کر دی گئی ہیں, اور ان میں سے 5 نشستیں صوبہ خیبر پختونخوا, 3 نشستیں صوبہ بلوچستان, جبکہ 1 نشست وفاقی دارالحکومت کو مل جائے گی. صوبہ سندھ کی نشستوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی. صوبہ پنجاب سے جو 9 نشستیں کم کی گئی ہیں ان میں سے 7 عام نشستیں جبکہ 2 مخصوص نشستیں شامل ہیں. اس وقت پاکستان میں قومی اسمبلی کے سب سے زیادہ حلقے صوبہ پنجاب میں ہیں, جن کی تعداد 147 ہے, اور نئی حلقہ بندیوں کی وجہ سے یہ تعداد کم ہو کر 140 رہ جائے گی. صوبہ خیبر پختونخوا کی جنرل نشستوں کی تعداد 34 ہے, اور ان میں سے 4 عام نشستوں کا اضافہ ہوگا, جبکہ 1 مخصوص نشست بھی بڑھائی جائے گی. رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں قومی اسمبلی کی نشستیں 14 ہیں, جن میں 2 کا مزید اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی 1 مخصوص نشست بھی بڑھائی جائے گی. صوبہ سندھ میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 61 ہے, جس کو برقرار رکھا گیا ہے. وفاقی دارالحکومت میں عام انتخابات پہلے 2 نشستوں پر ہوتے رہے ہیں, جبکہ اگلے سال اس میں بھی 1 نشست کا اضافہ کیا جائے گا, جس سے یہ تعداد 3 ہو جائے گی. وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے فاٹا میں قومی اسمبلی کی سیٹوں کی تعداد 11 ہے, اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی جماعتوں, جن میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ شامل ہیں, کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے تحفظات کے ساتھ بل کے مسودے پر اتفاق کیا ہے. ان جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر ان کے تحفظات دور نہ کیے گئے تو وہ اس کے خلاف عدالتوں میں جانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
ہمارے نامہ نگار, قریا قریا, گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں 37.5 ملین افراد غذائی قلت کا شکار ہیں. اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے برطانیہ کے تعاون سے پاکستان فوڈ فورٹیفیکیشن پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے, جس کے تحت خوردنی تیل, گھی اور آٹے میں غذائی اجزاء شامل کیے جائیں گے. لیکن کیا اس پروگرام سے وہ لوگ مستفید ہوں گے جو واقعی غذائی قلت کا شکار ہیں؟ لاہور سے ہماری نامہ نگار حنا سعید.
پاکستان میں غذائی قلت سے نمٹنے کے لیے برطانوی ادارہ برائے عالمی ترقی نے فوڈ فورٹیفیکیشن کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے, جس کا آغاز صوبہ پنجاب سے ہو رہا ہے. 48 ملین پاؤنڈ کے اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد ہے غذا میں ان اجزاء کو کھانے میں استعمال ہونے والے گھی, تیل اور آٹے میں شامل کرنا جن کی پاکستانی عوام میں کمی ہے. آئل گھی فورٹیفیکیشن کے نیشنل پروگرام مینیجر ضمیر حیدر نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستان میں غذائی قلت سے نمٹنے کا واحد حل ہے فوڈ فورٹیفیکیشن.
ایڈیبل آئل کی فورٹیفیکیشن کریں گے وٹامن اے اینڈ ڈی کے, اور ہم جو ویٹ فلاور ہے اس کی فورٹیفیکیشن کریں گے ود آئرن, فولک ایسڈ, وٹامن B12 اینڈ زنک. اور یہ وہ تمام مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جن کی ڈیفیشینسی پاکستان پاپولیشن میں پائی جاتی ہے, اور NNS 2011 کے اندر یہ بڑی کلیئرلی یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ پاپولیشن از ڈیفیشینٹ ان دیز مائکرو نیوٹرینٹس.
نیشنل نیوٹریشن سروے 2011 کے مطابق پاکستان کا شمار غذائی قلت کے بدترین شکار ممالک میں ہوتا ہے, جس کے باعث ملک کی سماجی اور معاشی ترقی کو بھی خطرہ ہے. اس سروے کے مطابق 5 سال تک کی عمر کے 64% بچے فولاد کی کمی کا شکار ہیں. یہی کمی پاکستانی خواتین میں بھی ہے. 51% خواتین انیمیا کا شکار ہیں, جبکہ 37% حاملہ خواتین میں فولاد کی کمی پائی جاتی ہے.
بچوں میں غذائیت کی کمی دور کرنے کے لیے فوڈ فورٹیفیکیشن پروگرام جیسے اقدام ضرورت تو ہیں, لیکن ایک ایسا ملک جہاں کی زیادہ تر عوام انتہائی غربت کا شکار ہے اور مہنگا گھی اور اچھے معیار کا آٹا نہیں خرید سکتے, وہاں سوال یہ ہے کہ کیا ایسے پروگرام واقعی مؤثر ثابت ہوں گے؟
4 بچوں کی والدہ سمینہ بی بی اپنے خاوند کی محدود تنخواہ میں گھر چلانے کی کوشش تو کر رہی ہیں, लेकिन जब परचून की दुकान पर आटा और घी लेने जाती हैं, तो मयार नहीं सबसे सस्ती अशिया की तलाश होती है। समीना बीबी का कहना है कि खरीदी हुई अशिया बजट के मुताबिक तो हैं, लेकिन मुजरे सेहत भी।
6,000 रुपया महीने का कमाने आना ना खर्चा भी नहीं पूरा होता। 40 रुपए किलो आटा मिलता, 150 रुपए किलो घ्यो मिलता, कि अच्छा नहीं होता। रोटी चौपड़ के बच्चे दी है तो बच्चे बीमार हो जाते। हुकूमत नु यह कहना चाहते हैं भी अच्छी चीज देन ते सस्ती देन।
पसमानदा तबका दालें और गोश्त खरीदने की इस्तेतात नहीं रखते। ऐसे में उनकी गिजा में अगर मयारी आटा और घी भी नहीं होगा तो गिजाइत की कमी तो वाकई होगी। उनका मुतालबा है कि हुकूमत को इन अशिया में गिजाई अज्जा डालने से पहले इनके मयार को बेहतर बनाकर इनकी कीमतों में कमी लाने की जरूरत है। हिना सईद, BBC न्यूज, लाहौर।
पाकिस्तान में गिजाइत की कमी के साथ गैर मयारी अशिया खुर्दनोश की फरोख्त भी एक बड़ा मसला है। ऐसे में ये 5 साल फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या वाकई आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचा सकेगा? इस मौजू पर हमारी नामा निगार हिना सईद ने पंजाब के वजीर खुराक बिलाल यासीन से बात की, पूछा कि पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद किस तरह से इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकेंगे।
फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम की जो लॉन्चिंग है, इसमें जो गिवन टाइम है, जो हमने जो एक टाइम फ्रेम तय किया, उससे पहले इंशाल्लाह हम इंश्योर कर लेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम ओवरकम कर लें और आने वाले चंद दिनों में हम इस पोजीशन में होंगे कि हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं जिनके पास दो वक्त की रोटी मुश्किल है, वो भी अगर जो फूड भी लेंगे उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं वो शामिल होंगे।
लाहौर हाई कोर्ट में केस हुआ था जिसके बाद पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने ये बताया था कि कौन कौन से ऑयल और घी काबिल इस्तेमाल हैं और कौन से इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं। तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले क्या उन ऑयल और घी कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए?
देखिए, आटे पे तो वो एक सेपरेट इशू है। आटे पे तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद प्रोवाइड करती है उनको वीट, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो इमीडिएट डोमेन है उसमें आता है। तो हम यकीन दिलाते हैं कि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की वीट हम रिलीज़ कर रहे होते हैं जिसको ग्राइंड करके आटा फील्ड में आता है। दूसरी बात, अब अगर आती है एडिबल ऑयल की या घी की, तो उसमें बिल्कुल आप बात ठीक कह रही हैं कि चंद ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने प्राइसेस बहुत ज़्यादा रखी हुई। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो ब्रांड नेम है वो सेल होता है, बट हमें जो एक बेसिक उनकी जो एक रिक्वायरमेंट की जो लाइन है उसको हमने उनसे फुलफ़िल करवाना है और उसके लिए हमारी कैंपेन जारी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो बनस्पति घी है, जो नाम तो घी का दिया जाता है मगर पता नहीं कौन से केमिकल का नाम इन्होंने घी रखा हुआ है, उस पर हमारा क्रैकडाउन अभी हम करने जा रहे हैं और आने वाले चंद दिनों में ये अब हम पब्लिक करेंगे इस चीज़ को कि कौन से ब्रांड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल का नाम घी रख के बेच रहे हैं, और अगर हमें उनको बैन करना पड़ा तो पंजाब की हद तक उनको बैन भी कर देंगे।
पंजाब के दूर दराज इलाकों में अभी भी गैर मयारी ऑयल, घी और आटा फरोख्त हो रहा है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं कर रहे आप?
इनके जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, जब उन पे हम क्रैकडाउन करेंगे, जब उनको फोकस करेंगे, अब ये जो आप कह रहे हैं कि इनके सेल पॉइंट, ये तो होंगे इन थाउजेंड्स, इनके लिए तो जब एक कैंपेन चलेगी वो हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे सामने आएगी। हमें फोकस करना है जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उन पे हम क्रैकडाउन कर सकते हैं, उनको हम जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इनको बनाना चाहिए उस पर बाउंड करेंगे, नहीं तो उनको वहाँ पर सील कर देंगे।
पंजाब के वजीर खुराक बिलाल यासीन से बात कर रही थी हमारी साथी हिना सईद। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के साहिली इलाके गडानी में शिप ब्रेकिंग की सनत में आतिशजदगी को 1 साल मुकम्मल होगा कल। इस अरसे में मजदूरों की हिफाजत और सहूलियात के लिए सनतकारों और हुकूमत ने क्या इकदाम किए? 10,000 से ज़्यादा मजदूरों की सनत में बेहतरी के लिए कोई कानून साजी और मॉनिटरिंग में बेहतरी आई? हमारे साथी रियाज सुहेल ने इस रिपोर्ट में इसी सूरत हाल का जायजा लिया है।
गडानी के साहिल पर मौजूद तबाहर टैंकर पर कुछ मजदूर सवार हैं जो गैस बत्ती से इसको काट रहे हैं। गुज़िश्ता साल गैस बत्ती से ऐसे ही कटाई के दौरान धमाके से इसमें आग भड़क उठी थी जिसमें 25 से ज्यादा मजदूर हलाक हो गए। इस हादसे के बाद मजदूरों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और तरबियत को यकीनी बनाने का वादा किया गया, यानी रबड़ के जूतों, दस्तानों, हेलमेट और डांगरी लिबास की फराहमी, लेकिन इस पर अमल दरामद महदूद है। शिप ब्रेकिंग वर्कर्स यूनियन के सरबरा बशीर महमूदानी इसको यूं बयान करते हैं,
दो या तीन यार्ड हैं उन पे थोड़ा सा बेहतरी आई है, लेकिन आप मेजोरिटी को देखो सेफ्टी का यहाँ पे निज़ाम से पर हेलमेट और ओवरऑल पहनने से अगर सेफ्टी है तो ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक सेफ्टी का मतलब ये नहीं है, उसकी जानों का तहफ़ करना है। काम की जगह पे उनको इंस्ट्रक्टर रखना है, उनको यहाँ पे देखभाल करना है, और शिप यार्ड में जब जाते हैं वहाँ पे लाइटिंग होनी चाहिए, उनको सेफ्टी बेल्ट दिया जाए, जो उनका हक है उनका मजदूरों का वो नहीं दिया जा रहा है।
گڈانی کا سال اس وجہ سے بھی شپ ریکنگ کے لیے سازگار ہے کیونکہ یہاں سمندر گہرا ہے، جہاز کو کنارے تک لانے میں دشواری نہیں ہوتی۔ یہاں ساحل کو 300 سے زائد پلاٹس میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے مالکان مقامی وڈیرے یا صوبائی حکومت ہے۔ موجودہ وقت یہاں پر 30 سے 40 کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ گزشتہ ایک سال میں یہاں 70 کے قریب جہاز لائے گئے جن میں کوئی بھی آئل ٹینکر نہیں تھا، تاہم پھر بھی جہاز میں آگ لگنے کے واقعات پیش آئے جس میں کم سے کم 7 مزدور ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ سبز علی پچھلے دنوں ایک ایسے ہی حادثے میں زخمی ہوئے۔
ہم وینج کا آپریٹر ہیں، ہم یہ کام کیا، وہ انگلی پکڑ دیا، ہمارا انگلی کو چوٹ لگتی، ابھی علاج کیا اور کاٹ چلے گا، ڈاکٹر بولتے 2.5 مہینے لگ اس کے اندر راڈ لگ۔
مقامی مزدوروں نے ہمیں بتایا تھا کہ سبز علی کو زخمی حالت میں بھی کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ حادثات کے بعد یہاں ایمبولینس کی موجودگی کو یقینی بنایا گیا ہے، تاہم ہسپتال اور بنس وارڈ کی تعمیر نہیں ہو سکی جن کا شپ بریکرز نے حکومت کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ ہسپتال کے لیے ایک مقامی شخص نے زمین بھی عطیہ کی تھی جس پر سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے۔ یہاں شپ بریکرز مزدوروں کی خود بھرتی نہیں کرتے بلکہ یہ بھرتیاں ٹھیکیداروں کی مدد سے کی جاتی ہیں۔ مزدوروں کو دیہاڑی سے زیادہ کوئی مراعات نہیں ملتی۔ زمین حسین نامی مزدور نے ہمیں بتایا کہ
تنخواہ ٹائم سے نہیں ملتا ہے، 2-2 مہینے 3-3 مہینے تنخواہ نہیں دیتے ہیں لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے چھوڑ کے آتے ہیں، بندے روزی کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ حالات ہے، یہ تنخواہ نہیں دیتے۔
شپ بریکنگ انڈسٹری میں گزشتہ سال کے حادثے کے بعد 4 کے قریب یارڈس کو ماڈل کے طور پر بنایا گیا ہے جن میں چودھری غفور کا یارڈ بھی شامل ہے جہاں گزشتہ سال یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ ان یارڈز میں مزدوروں کو ہیلمٹ، دستانے، لانگ شوز اور ڈانگری پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ آگ بجانے والے آلے بھی داخلی راستے کے ساتھ موجود ہیں۔ مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سرکاری افسر بھی انہی یارڈز کا انسپیکشن کرتے ہیں۔ اس صنعت میں کام کرنے والے زیادہ تر مزدور جنوبی پنجاب اور اوپر دیر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک وعدہ ان کے لیے کوارٹرز کی تعمیر بھی تھی۔ موجودہ وقت بھی مزدوروں کی اکثر لکڑی کے کیبنوں میں مقیم ہے۔ یہ کیبن بھی جہاز کی ناکارہ لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ گڈانی میں پینے کے میٹھے پانی کی سہولیت دستیاب نہیں، یارڈز میں مالکان پانی کے ٹینکر منگواتے ہیں جبکہ مزدوروں کی رہائشی کالونی میں کنویں کھودے گئے ہیں جن کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ شپ بریکنگ ورکرز یونین کے سربراہ بشیر محمودانی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی وعدہ وفا نہیں ہوا۔
حادثے کے بعد شبرکروں نے جو وعدے کیے تھے یا مختلف کمیٹیاں بیٹھی تھیں ان میں جو وعدے کیے تھے کہ ہم ہاسپٹل بنائیں گے، ہم ان کو پراپر پانی دیں گے اور ان کو ہم لوگ رہائشی کوارٹر بنا کے دیں گے، لیکن ابھی تک ان لوگوں نے جو وعدے کیے ہیں وعدے پورے نہیں کیے۔ اس کا یہ کہ ہاسپٹل کی انہوں نے بات کی تھی، ابھی اس کو 4 مہینے ہو گئے، اس کی تختی لگی ہوئی ہے لیکن ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں کیا گیا۔
شپ بریکرز اونرز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین حاجی عبد الغفور میمن کا کہنا تھا کہ صورتحال کافی بہتر ہے۔ ہر ماہ مقامی ہسپتال کو 1 لاکھ تک کی دوائیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہسپتال بھی بنے گا اور مزدوروں کے بچوں کو اسکول میں داخلہ بھی دلایا جائے گا۔ گڈانی حادثے کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے تحقیقات کے لیے وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ حاصل بزنجو کو تحقیقات کے لیے بھیجا تھا۔ ایک سال کے بعد وہ پیش رفت سے مطمئن ہیں۔
شپ بریکنگ ہے وہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر ہے اور جس کے لیے باقاعدہ کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، اس کے بعد نئے لاز بھی بن گئے ہیں، اب وہ اسمبلی کے پروسیس میں ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے جو شپ بریکنگ تھا اس کا کوئی لا موجود نہیں تھا، وہ لاز بن گئے ہیں۔ جن لوگوں کو غفلت تھی ان کو سزا بھی ملی اور جو لوگ مارے گئے تھے ان کو کمپنسیشن۔
شپ بریکنگ انڈسٹری ماحولیات کے علاوہ انسانی صحت کے لیے بھی جان لیوا ہے۔ یہاں نگرانی کے لیے نصف محکمے اور درجنوں ملازم تعینات ہیں، لیکن ہر روز یہاں قانون ٹوٹتے اور سمجھوتے ہوتے ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، گڈانی، بلوچستان۔
گڈانی میں شپ بریکنگ کی صنعت میں آتش زدگی کو کل 1 سال ہوا چاہتا ہے۔ رپورٹ آپ نے سنی، لگتا ہے انتظامات کے سلسلے میں جب دادا مریں گے تب بیل بٹھیں گے۔ تو صاحبو، یہاں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عمبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے الیسٹر بیوس۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی۔
بلوچستان کی بعض قوم پرست تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ علیحدگی پسند بلوچ رہنما ڈاکٹر اللہ نصر اور اسلم بلوچ کی خواتین رشتہ داروں کو سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے گرفتار کیا ہے، جبکہ حکومت نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ کابل کے گرین زون میں خودکش حملے میں 13 افراد ہلاک جبکہ کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کیٹالونیا کے برطرف صدر اور علیحدگی پسند رہنما کارلس پوجڈیمو کا کہنا ہے کہ ان کی برسلز آمد کا مقصد سیاسی پناہ لینا نہیں بلکہ یورپی یونین کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ فضا میں کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے کیے جانے والے بین الاقوامی معاہدوں اور عملی اقدامات میں نمایاں فرق ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔